الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به السرور. حبيب الغرام، السلام عليكم ورحمه الله. 19 پارے میں سورہ فرقان کی یہ آیہ مبارکہ نور ایمان نصیب ہو جانے کے بعد تعظیم فرماتی ہے مومن کی زندگی، اس کی فکر، اس کی سوچ اور اس کی جدوجہد اور قد و کاوش کی سمت متعین فرما دیتی ہے، اس کی فکر کی اور راہ متعین فرما دیتی ہے اس کے عمل کے لیے. ہمارا آج کا بھی ایک سوال ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ کفر جو صدیوں پرانا ہے اس کی باتیں پرانی نہیں ہوتی، وہی کلمات، وہی اعتراضات، وہی باتیں ہر آنے والا دور دہراتا رہتا. آپ مطالعہ فرمائیں گے قرآن حکیم میں تو آپ پائیں گے کہ جو اعتراضات نمرود نے کیے، جو کبھی فرعون نے کیے، وہ آج کا کافر بھی کرتا ہے. حالانکہ اس نے اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کی اس سے ملاقات نہیں ہے، اس نے اس کو دیکھا نہیں ہے. لگتا یوں ہے کہ ہم کہتے ہیں زمانے میں بہت بڑی تبدیلی آئی، زمانے میں آئی ہوگی لیکن انسان میں کوئی نہیں آئی، اس کی ضروریات میں نہیں آئی. تو انہیں ضروریات کی تکمیل کے جو ذرائع ہیں ان میں تبدیلی بے شک ہے. سفر کے غرض اور مقصد میں تبدیلی نہیں آئی، سفر کے ذرائع میں تبدیلی آئی. حصول رزق کی خواہش میں تبدیلی نہیں آئی، اس کے ذرائع اور وسائل جو تھے ان میں بے شک تبدیلی آئی. حصول صحت کی ضرورت میں تبدیلی نہیں آئی، اس مقصد کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جاتے ان میں تبدیلی آئی. تو یہ تبدیلی وسائل کو تو متاثر کرتی ہے، خود انسان کو اس لحاظ سے متاثر نہیں کرتی کہ اگر وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوا ہو اور اگر وہ بیسلا سو اس کے اپنا پیروں کے نیچے زمین نہ ہو تو پھر وہ گھاس کے تنکے کی طرح ہر گزرنے والے جھونکے کے ساتھ جھومتا رہتا ہے. جو مسئلہ آج ہے کہ دنیا اور کفر کے پاس وسائل ہیں، دنیا اور کفر بہت وسیع ہے، دنیا اور کفر معاشی اعتبار سے لیے زمین پر چھا چکی ہے، دنیا اور کفر فوجی اعتبار سے بہت آگے ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ اس وقت زیادہ شدید تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو دنیاوی اعتبار سے افرادی قوت نہیں تھی، مال و منال نہیں تھا، کسی حکومت، کسی پارٹی، کسی گروہ کی کوئی تعریف نہیں تھی، اور ایک وسیع میدان تھا، پورا وہ زمین ایک میدان عمل تھا. ایک ذات کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے تو اس وسعت کو دیکھ کر فرمایا ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا. ہماری قدرت بے بس نہیں تھی، ہماری قدرت کاملہ سے یہ تو بعید نہیں تھا. اگر ہم چاہتے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر قریے میں ایک نبی مبعوث کر دیتے، یہ ہمیں منظور نہیں ہوا, ہم نے ایسا نہیں کیا, بلکہ ہم نے اس ساری کائنات کی اصلاح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمہ لگا. اب میدان وسیع ہے اور وسائل محدود ہیں, تو اس کا حل کیا ہے؟ سبحان اللہ, فرمایا بنیادی بات یہ ہے, فلاں کو تو الکافرین, کافروں کی بات پہ کبھی اعتبار نہ کرو, کافروں کی بات نہیں مانیے گا, کافروں کی خبریں نہیں مانیے گا, کافروں کے تجزیے سے نہیں ڈریے گا, کافروں کی جیبر بدکیوں میں نہیں آئیے گا, کافروں کے جو بڑے بڑے متکبرانہ دعوے ہیں ان کو خاطر میں نہیں لائیے گا, بلکہ آپ کیجیے جاہد ہوں بھی جہاد کبیرہ, ان سے مقابلے کی حد کر دیجیے. نتائج مرتب کرنا وہ ذات باری کا کام ہے, آپ ان سے مقابلے کی انتہا کر, کیونکہ میدان بہت بڑا ہے, مقابلہ بہت بڑا ہے, تو جتنا کفر وسیع ہے, جتنے کفر کے پاس وسائل زیادہ ہیں, جتنی کفر کے پاس طاقتیں زیادہ ہیں, جتنے طاغوت بڑے بڑے ہیں, اتنی محنت بڑھا دیجیے, اور یہ منصب عالی اس طرح سے نبھایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بڑے سے بڑا محقق اور ریسرچ سکالر آج بھی اس راز کو سمجھ نہیں, عقلن حل نہیں کر سکتا کہ ایک دور اس تازہ صحرا کے چھوٹے سے گاؤں سے ابھرنے والی آواز پوری انسانیت پر چھا گئی, آپ کے تربیت یافتہ خیموں میں اور جنگلوں اور صحراؤں میں پھیلے ہوئے لوگوں میں سے جب آپ نے لیے اور ان کی تربیت کی, تو انہوں نے ان لوگوں کو تہذیب سکھائی جنہیں اپنی تہذیبوں میں بڑا ناز تھا, جنہیں اپنے مہذب ہونے کا بڑا گھمنڈ تھا, انہیں انہوں نے سکھایا کہ جس پہ تم ناز کر رہے ہو یہ تو جہالت ہے, تہذیب تو اس کی کہتے, جنہیں اپنی حکومت و سلطنت پہ بڑا ناز تھا انہیں انداز جہابانی ان لوگوں نے سکھائے جو اونٹوں کے گلے چھوڑ کر آئے, برکات نبی سے مستفید ہوئے اور وہ زمین کو درس انسانیت دے گئے. آج ہم کسی پہلو سے دیکھیں, میڈیکل سائنس کے اعتبار سے دیکھیں, آج ہم جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھیں, آج ہم فوجی نقطۂ نظر سے دیکھیں, کہ ہمیں ایک بندے کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے, ایک بندے کو جرنل بنانے کے لیے, ایک بندے کو کسی شعبے میں ریسرچ سکالر بنانے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتا ہے, ملکی وسائل کتنے خرچ ہوتے ہیں, اس آدمی کے, اس کے خاندان کے, گھر والوں کے وسائل کتنے خرچ ہوتے ہیں, اس بندے کی عمر لگ جاتی ہے, اس کی بہن سسر دے جاتی ہے. لیکن ایک طریقہ اور بھی تھا کہ نہ یونیورسٹی تھی, نہ مدرسہ تھا, نہ کوئی کسی درسگاہ تھی, نہ کوئی انسٹیٹیوشن تھا, ایک مسجد تھی کچی سی اور اس میں کھجور کے پتوں کی سطح سے پڑی ہوئی تھی اور چھتیں ٹپکتی تھیں اس کی, اور ایک معلم تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کلاس میں سے جو لوگ نکلے جسے جرنیل بنایا, تاریخ اسے بلانے سے قاصر ہے, مجبور ہے تاریخ اس کا نام بلا دیتے, جس کو قضا پہ لگایا اس کے فیصلے آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے, جس کو جس شعبے میں بھیج دیا, بلکہ یہ بھی ہوا کہ ایک شخص شام کو پہنچا, صبح ایک مہم جا رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امیر بنا دیا, جرنیل بنا دیا, شام آیا اور صبح جرنیل بن گیا. اس ایک رات میں اس کی وہ تربیت ہوئی کہ اس نے ایران اور قیصر اور کسرا کے ساری عمر کے تربیت یافتہ جرنیلوں کو مات دے دی میدان جنگ, اور یہی مات نہیں دی کہ الگ الگ کر کے بعد جگہوں میں بھگا دیا، بلکہ وہ جنگی چالیں استعمال کی، وہ جنگی طریقے استعمال کیے کہ آج بھی جنگے پر ریسرچ کرنے والے حیران ہیں کہ اس شخص نے یہ کیا کیا کر کے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تکمیل انسانیت ملی کتابوں سے، اداروں سے، انسٹیٹیوشن سے نہیں ہے. کتابیں، ادارے، انسٹیٹیوشن ذہن کو اور عقل کو بلوغت اور پختگی عطا کرتے ہیں، انسان کو نہیں. سارے ادارے، ساری یونیورسٹیاں، سارے انسٹیٹیوشن جتنی محنت بھی کرتے ہیں وہ عقل کو، جو مادی ہے، مادی دماغ کو، مادی ذہن کو وسعت دیتی ہیں، پختگی دیتی ہیں، بلوغت دیتی ہیں، لیکن بندے کو انسان نہیں. انسان گری کا شعبہ آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بندہ کچھ بھی بن سکتا ہے سوائے انسان بننے. اور یہی حال آج دنیا کا آپ دیکھ لیں، جو لوگ برکات نبوی سے محروم ہیں، ایمان سے محروم ہیں، دنیاوی علوم میں انہوں نے بڑی بڑی مہارت حاصل کی، لیکن کسی نے میڈیکل سائنس میں کمال حاصل کیا تو وہ انسانوں کو کاٹنے پہ لگ گیا بچائے انسانیت کی خدمت کرنے، اور جب پکڑا گیا تو پتا چلا اس نے کہ ہزاروں انسانوں کو محض لطف لینے کے لیے تڑپا تڑپا کر مارنے کے لیے کاٹ لیا. کسی نے سائنس میں بہت ترقی کی تو اس نے دنیا کو ایٹم اور ہائیڈروجن بموں سے آشنا کر دیا. کیا خدمت کی انسانیت کی گئی کہ کروڑوں بے گنا شہری ایک دھماکے سے اڑا دیے جائیں. آپ اگر اہل نبی علیہ صاحب صلاحت السلام کے غزوات کو نظر کریں اور شرائط کو دیکھیں تو پورے جزیرۃ العرب کو اسلام کے زیر نگین لانے میں جتنے جہاد اور سرگے ہوئے، جن کی تعداد 80 سے متجاوز ہو جاتی ہے، 80 قومی جنگوں میں کافروں کا نقصان بھی 1200 سے 1400 تک ہے. مجھے صحیح فگر ابھی یاد نہیں، 1200 اور 1400 کے درمیان ہے، 12 ہے یہ 14 ہے. 10 سال کے طویل جنگی عرصے میں وہ 84 جنگوں پہ مشتمل ہے. انسانوں کو کاٹنا مقصد نہیں تھا، میں بندوں مارنا مقصود نہیں تھا، بنی آدم کی تباہی مقصود نہیں تھی، بلکہ بنی آدم کو برائی سے روک کر بھلائی کی طرف لانا مقصود تھا. آج جب ہم ایک معمولی سے الیکشن کا محاسبہ کر کے دیکھ لیں، جو جنگ نہیں ہے، تو اس سے زیادہ لوگ کس نے مارے جاتے، وہ کوئی جنگی مقابلہ بھی نہیں ہے، اور ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں، لیکن اسلام اور کفر کی جنگوں میں اتنے کافر نہ مارے گئے جتنے لوگ آج ہم پولنگ اسٹیشن سے مار کے بھیج کر لے. تو یہ کیا ہوا کہ وہ جو قوم تیار فرمائی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جس کے لیے آپ نے جہاد کبیر کیا تھا، یعنی ہمہ وقت جہاد اور ہمہ صرف جہاد، تعلیم کے اعتبار سے تعلیم نہیں، تعلیمی میدان میں جہاد، تربیت کے اعتبار سے تربیت نہیں، تربیتی میدان میں جہاد، اخلاق کے اعتبار سے اخلاقی تربیت نہیں، اخلاق کے اعتبار سے اخلاقیات کے لیے جہاد، تعمیر انسانیت کے لیے جہاد، ورا اور تقویٰ کے لیے جہاد، نیکی اور بھلائی کے لیے جہاد، کفر کو روکنے کے لیے جہاد، ظلم اور زور. جہاد کا مطلب ہے انتہائی کوشش، اپنی ساری محنت. اور وہ یوں لگائی حضور نے کہ خود رب العالمین نے فرمایا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، ہر آنے والا سورج میرے حبیب تیری مصروفیات کو زیادہ کرتا چلا جا رہا. سبحا طویلا، یہ پہا کام ہے آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ. رات دن سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سفر حیر قیام آرام کوئی شعبہ حیات نبوی کا ایسا نہیں جو اس جد و جہد سے اور اس جہاد کبیر سے خالی نظر آئے. تب ایک قوم صفحہ ہستی سے نمودار ہوئی اتنی عظیم اتنی دیانتدار اتنی محتمل اتنی جفاکش کہ وہ پیغام جو حضور انسانیت کے لیے لائے تھے آپ کا اعلان تو یہ تھا کہ یا ایہا الناس اے نوح انسانی. یہ جو آج آپ نام سنتے ہیں نا دا ہیومن بینگ یا ہیومن رائٹس یا انسانیت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کبھی اس دنیا میں کسی نے اس نام کو سنا نہیں لوگ آسنا نہیں تھے. پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو مبعوث ہیں وہ اپنی اپنی قوموں یا علاقوں یا مخصوص طبقوں کی طرف مبعوث ہیں اس لیے انہوں نے بھی انسانیت کا نام نہیں لیا. یہ جو انسانیت کا نام لیا تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس اے اولاد آدم انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں. تم سب کی تعلیم تم سب کی تربیت تم سب تک اللہ کا پیغام پہنچانا تم سب کو درد دل سے آشنا کرنا تم سب کو اخلاق رضیہ سے پاک کرنا تم سب کو اخلاق حسنہ کا عادی بنانا تم سب کو دیانت امانت سکھانا تم سب کو شرف انسانیت سے نوازنا یہ میری ذمہ داری. لیکن حضور جزیرہ نمای عرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے. کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم مکمل ہوا اور قرآن کے نزول کی تکمیل تک جزیرہ نمای عرب پر اسلام کی ریاست بن چکی. حضور باہر تشریف نہیں لے گئے جبکہ آپ مخاطب فرما رہے ہیں ساری انسانیت کو اور انسانیت کہاں تک پھیلی ہوئی ہے. آپ دنیا سے پردہ فرما دے تو کیا کام ادھورا رہ گیا؟ نہیں. ایسی قوم تیار کر دی جس کا ہر فرد اپنے نبی کا سفیر تھا. اور کتنی عجیب بات ہے کہ 23 برس میں نزول قرآن کی تکمیل ہوئی تو وصال نبوی کے بعد 23 برسوں میں آپ کو وہ صحرا نشین جو ہے انہوں نے جو اسلامی ریاست بنائی اس کی سرحدیں ہسپانیہ سے چین تک نظر آتی ہیں اور سائبیریا سے افریقہ تک. یہ تربیت انہوں نے کہاں سے پائی کہ آج ہم سپر پاور کا رونا رہتے ہیں. میرے خیال میں آج تو سپر پاور وہ ہے جو پہلے انگلی دبا لے. آج کے زمانہ ایجادات کا ہے اور جو پہلے فائر کر دیا وہی سپر پاور ہے. سپر پاور تو اس وقت تھی جب دست بدست جنگ تھی. وسائل دولت طاقت کیسر کے پاس تھی کسرا کے پاس تھی جن کا ایک ایک گورنر 2.5 لاکھ روپا میدان میں لے آتا تھا. لیکن ان چند مٹھی بھر لوگوں نے کیا تھا جن کو عشق نے بے جانا ایک فرد. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گئے بیٹی ہو. یہ کہتے ہیں دنیا پہ انقلاب لائیں گے. اگر رہا لائے دینا ہوں کافروں نے کہا یہ تو انہیں اپنے دین میں بڑی غلطی میں ڈال دیا ہے. یہ مٹھی بھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پوری انسانیت کو انقلاب آشنا کر دیں گے. اگر رہا لائے دینا ہوں انہیں ان کے دین میں کسی خوش فہمی میں مبتلا کر دیا. جن کو کیا تھا عشق نے دیوانہ یہ خرد اٹھے وہ دشت سے تو زمانے پہ چھا تھا. وہ لوگ جو انہیں پاگل کہتے تھے وہ دیکھتے رہ گئے اور انہوں نے روئے زمین کی تقدیر بدل تاریخ کا دھارا بدل دیا. انسانی ایک پوری تہذیب جو ہے اسے بدل کر رکھ لیا. یہ آسان کام نہیں تھا کہ بستیوں میں گرتی ہوئی انسانی تاریخ کو, تذلیل میں فنا ہوتی ہوئی انسانی آبادی کو پھر عظمتوں سے آشنا کر. کیا طاقت تھی ان کے پاس, وہ تربیت, وہ محبت, وہ عشق, وہ لگاؤ, وہ درد جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پایا, اس نے انہیں وہ امانت دی کہ اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے ان پر اعتماد کیا اور فریضہ نبوت کو ادا کرنے کی ساتھ مکمل کرنے کی سعادت انہیں بخشی اور انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا کہ 23 برسوں میں روئے زمین پر اسے پھیلا کر. یہاں اتنی بڑی سلطنت وجود میں آئی جس میں اسلام نافذ تھا, اسلامی معیشت نافذ تھی, اسلامی سیاست نافذ تھی, اسلامی عدل نافذ تھا, جس میں کسی کافر کی چیخ سنائی نہیں دیتی کہ مجھ پر عدالت میں ظلم ہوا, جس میں کوئی بے دین یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے رشوت لی گئی ہے, جس میں کسی عورت کی چیخ اور کسی بوڑھے کی آہ سنائی نہیں دیتی. اور کافر بھی اگر ایمان سے محروم رہا تو اس انصاف سے آشنا ہوا مسلمانوں کے زیر نبی آ کر. ان کے پاس صرف ایک طاقت تھی اور وہ تھا وہ رشتہ, وہ تعلق, وہ لگاؤ, وہ محبت, وہ پیار, وہ اعتماد, وہ طلب جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ رب العزت سے بتفضل محمد رسول اللہ نصیب. تو زندگی کا ہر کمال مفید تب ہوگا جب بندے کو یہ درد نصیب ہو, ورنہ وہی کمال جو بہت بڑا فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ ظلم کا سبب بن سکتا ہے. آج ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ شعبہ داخلی کے معزز لوگوں پر بھی بے شمار مخلوق کو اعتراض ہے کہ علاج کی طرف توجہ نہیں دیتے لیکن کھال کھینچ لیتے. کتنا ایک معزز شعبہ تھا, معتبر شعبہ تھا جو انسانوں کی دکھ دور کرنے کے لیے, انہیں درد سے نجات دلانے کے لیے, ان کی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے, انہیں موت کے منہ سے بچانے کے لیے کام کر رہا تھا. اور پیشے کے ساتھ اعلیٰ درجے کی عبادت اور اعلیٰ درجے کی انسانی خدمت بھی تھی, لیکن کیا آج یہ اس الزام سے بچا ہوا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ ایسے موزوں پیشے تھے, اتنا مکرو الزام آ گیا کیوں؟ شاید ہم نے میڈیکل سائنس تو پڑھ لی لیکن وہ رشتہ جو ہمیں اس درد سے آشنا کرتا تھا وہ کمزور ہو گیا, اور وہ علم جو انسانیت کے لیے نافع ہونا چاہیے تھا وجہ آزار بن گیا. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے, ہم اس تجربے سے گزر رہے ہیں, ہم اپنے علم گرد دیکھ رہے ہیں. تو جب اس ایک علم کا یہ حال ہے تو باقی علوم اس سے گئے گزرے ہیں, باقی شعبے اس سے بھی ان کا حال بہت بدتر اور ابتر ہے. لہذا ہر حال میں ہمیں, اور خصوصاً جب اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں, بغیر میڈیکل کو سمجھے ڈاکٹر کہلانا کتنا ضروری ہے, بغیر دین کو سمجھے مسلمان کہلانا کیا صحیح بات, بغیر اس درد کو پائے جو ہمیں نیکی کے لیے بے قرار کر دے اور جو برائی پر ہمارے ہاتھوں کو پکڑ لے اور اس کے لیے آج بھی راستہ وہی ہے جہاد کبیر. میں ابھی بات کر رہا تھا جس فنکشن سے میں آ رہا ہوں تو ہمارا قومی شعور ختم ہو گیا ہے اور ہم اس بازی گئے حیات میں ایک تجربے کا بکرا بن گئے ہیں جس پر لوگ مختلف تجربات کرتے ہیں, جس طرح درندہ شکار کو نیم مرغا کر کے اپنے بچوں کے آگے ڈال دیتا ہے تو ہرن کا بچہ یا ہرن اٹھ کر بھاگتا ہے, شیر کے بچے دوڑ کر پکڑتے ہیں, ان سے بھاگنے کی بھی شکت اس میں نہیں ہوتی, جان بچانے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے, وہ پھر گرا لیتے ہیں, وہ پھر چڑھا کے بھاگتا ہے, اور شیر یا شیرنی بیٹھا ہوا انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے تربیت حاصل کر رہے ہیں. آج اس قوم کا, اس آزاد وطن کے باسیوں کا, مسلمان کہلانے والے 14 کروڑ لوگوں کا یہی حال ہے. اسمبلی ٹوٹ گئی, اسمبلی بن گئی, ساری ریہرسل ہم سے کرائی, ساری مار ہمیں پڑی, رشتے ہمارے گئے, بھائی ہمارے ناراض ہوئے کہ اس پارٹی میں تو اس پارٹی میں, منگنیاں ٹوٹ گئی, فاتحہ چھوٹ گیا, شادیوں میں شرکت چھوٹ گئی, اور بندے وہی تھے جن سے توڑی, جنہیں نکالا واپس وہاں ہوا. ہم بازیچے اطفال بن گئے, ہم اس کار گئے حیات میں ایک مسکین سا جانور جس پر درندہ اپنے بچوں کو شکار کی تربیت دیتا ہے وہ بن گئے. آخر کیوں ہم اپنی اساس کھو بیٹھے, کیوں اتنے بے بس ہو گئے, کیوں اس شعور سے ہی معروم ہو گئے کہ ہم اپنی ذات کی حفاظت کیسے کریں گے؟ وہ جنہوں نے رب کو اور رب کے ذکر کو بھلا دیا, ہم انفسہم, انہیں اپنا آپ بھی بھول گئے, انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ ہم کیا ہیں, ہماری آبرو کیا ہے, ہم کیا ہیں, ہمارا مقام کیا ہے, ہم کیا ہیں, ہمارے حقوق کیا ہیں, اس سے بھی ہم آشنا نہ رہے. میں پارٹیوں کی بات نہیں کرتا, کوئی پارٹی اور کوئی سیاستدان ہو, جو عمومی طور پر ملک میں ہو رہا ہے کیا وہ اس سے مختلف ہے؟ تو یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں, آپ, ہماری پارسائی, ہمارا تقدس, ہماری نیکی, یہ کسی کام نہ آئی. اس نیکی کو ہم کیا کریں گے جو ظلم کو مٹا نہ سکی, اس نیکی کو ہم کیا بنائیں گے جو برائی کے مقابل نہ آ سکی, اس سما کو ہم کیا کریں گے جو تاریکی میں نہ جل سکی, اس سورج کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جو رات کا سینہ شک نہ کر سکے, اس پہ ہم کیا کریں, اسے کیا کہیں گے جو کسی ٹھٹرے ہوئے کو حرارت نہ پہنچا سکے, اس سورج کی کیا بات ہے؟ اور وہ مسلمانی کس کام کی جو اسلام کی آبرو بھی نہ بچا سکے؟ کتنے مزے سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کا نظام جو ہے اس کی سزا واشیانہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ غیر اسلامی نظام جو ہے اس کا امن واشیانہ ہے, اس نے قیام امن کے لیے ہائیڈروجن بم ایجاد کیے, اور وہ قیام امن کے لیے پوری دنیا کو خانہ جنگی میں مبتلا کیے ہوئے. آج کا نظام مغرب جسے انسانی حقوق کے تحفظ کا چیمپئن مانا جاتا ہے, اس نے پوری دنیا کو صرف اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے خانہ جنگی میں مبتلا کر رکھا. کافر کا نعرہ امن بھی تباہ کن ہے, اور اسلام کی سزا بھی تعمیر انسانیت کے لیے ہے. وہ جس نے کائنات کو بنائی, وہ جس نے حقوق دیے, وہ حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی سزائیں بنانے کا بھی حق رکھتا ہے. وہ جس نے انسان کو بنایا, انسانی مزاج کو بنایا, وہ اس کی اصلاح کے طریقے بھی وہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ میں اس میں سیاسیات ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, تجربات اور اس کر رہا ہوں, پچھلے دنوں مجھے میں بیٹھا تھا دفتر میں, میرا بیٹا پاس بیٹھا تھا, میں کام کر رہا تھا, وہ اخبار دیکھنے لگ گیا, میں نے ابھی دیکھا نہیں تھا. مجھے کہنے لگا, ابو میاں صاحب کو وزیر اعظم بننے کی امید نہیں. مجھے حیرت ہوئی بھی, کیوں؟ کہنے لگا, انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں آپ کے وزیر اعظم بنا تو اسلام نافذ کروں. نہیں, یہ ایک تاثر ہے ایک عام بچے کا بھی کہ اسلام کے ساتھ ہر کوئی مذاق ہی کرتا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں وزیر اعظم بنا تو اسلام نافذ کروں گا, تو انہیں شاید وزیر اعظم بننے کی امید ہی نہیں. یہ ہمارا قومی کردار ہے, میرا, آپ کا, ہم سب کا. یہ ہمارے لیڈران کرام جو ہیں یہ صرف آئینہ ہے, عکس ہے میرے اور آپ کے کردار کا. جتنا احترام, جتنی عزت, جتنی قربانی ہم دے رہے ہیں دین کے لیے, اسی کا عکس ہے یہ. ہم نے ہر لفظ کو اپنی پسند کے معنی پہنا دیا. میں نے کہا یار, میں نے تہجد پڑھی, اشراق پڑھے, یا وابین پڑھے, اور جہاد کیا ہوتا ہے؟ میں نے نفس کے ساتھ بڑا جہاد کیا. دوسرے بھائی نے کہا, میں نے اتنے روز رکھے ہیں, اور اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا؟ تیسرے نے کہا, دن میں تین جگہ تو تبلیغ کر کے آ رہا ہوں, اور بڑا جہاد کیا ہوگا؟ ہم نے کونے کھدرے ڈھونڈے, بہانے ہیلے ڈھونڈے. ہم یہ بات بھول, ہم دعا کرتے ہیں, ارے بزرگو آپ کی اور میری دعا کی کیا حیثیت ہے؟ دعا کا مسموم طریقہ تو ہمیں آقا نے وہ سکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے خدام کو مدینہ منورہ سے بدر میں لے گئے. جن کے پاس لباس بھی پورا نہیں تھا, اسلحہ بھی نہیں تھا, سواری بھی نہیں تھی, اور بعض کے پاؤں ننگے, بعض کے سر ننگے تھے, کھانے کو پانچ پانچ کھجورے تھے, لیکن صف بستہ کر کے حدیث بدر میں, اس بدر کے صاحبان میں سربس سجود ہو گئے. بار الہ میں یہی کر سکتا ہوں. اب آگے تیرا کام ہے, اسے دعا کہتے ہیں. یہ سلیقہ ہے دعا کا جو آقا نے سکھایا. اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ کھیت رہے, یار کیا عجیب بات ہے, حضور نے یہ نہیں فرمایا میں مسلمان لے آیا ہوں, فرمایا اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں, اور حضور جو فرماتے ہیں وہ حق ہے. یعنی کسی ذات کا فلسفہ بن جانا, کسی ذات کا آئیڈیالوجی میں ڈھل جانا مجسم, یہ مسلمانی ہے. اسلام کی رسومات کا نام تو نہیں ہے. اور حضور کا یہ فرمانا یہی ان کے کمال کی دلیل ہے. فرمایا بار الہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں. اور اگر یہ کھیت رہے, فرمایا فلن تو ابد ابدا, قیامت تک پیشانیاں تیرے سجدوں سے آشنا نہیں ہو سکے. آج ہم کونوں میں دعائیں مانگتے ہیں, خدروں میں دعائیں مانگتے ہیں, سر میدان دعا مانگو, اس قوم کو نکالو اس دلدل سے. اور یاد رکھو, میں نے الحمدللہ دنیا کا سفر کیا ہے, اور میں نے دنیا کو دیکھا ہے, جاپان سے امریکہ کے مغربی ساحلوں تک, اور چین سے افریقہ تک. مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں, مسلمانوں کے حالات دیکھے ہیں, تجزیہ کیا ہے, لکھا بھی ہے اس پر. میں نے اگر کوئی بہتر مسلمان دیکھا ہے تو وہ اس ملک. مجھے دنیا میں اس جیسا مسلمان مجھے کہیں نہیں نظر آیا. دینی علم جس طرح اس ملک کے لوگوں کے پاس محفوظ ہے, اور ان دینی مدارس کے پاس محفوظ ہے, ایسا علم دنیا میں میں نے نہیں دیکھا. جس طرح کے لوگ یہاں ہیں, اس طرح کے عملاً باعمل مسلمان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. یا ساری دنیا سے سمٹتے 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 اگر کچھ نمونہ اسلام کا یہاں بچا ہے, تو اب اس کو بھی مٹانا چاہتے اور مٹنے دینا چاہتے, تو بتاؤ یہ کہاں رہے گا؟ لیکن اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا, یہ نہیں مٹے گا. اسلام سروائیو کر جائے گا، اسلامی انقلاب انشاءاللہ العزیز آئے گا، کفر کو شکست ہوگی، جہاد کبیر ہوگا اور اسے کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن سوال یہ ہے ہم اس میں کہاں ہوں؟ اس کا محاسب تو رب العالمین ہے، اور یہ آخری رسول ہے اللہ کا، آخری نبوت ہے، آخری کتاب ہے، اب یہ مٹائی نہیں جا سکتی، اسے قیامت تک رہنا ہے. اور اب اس کی بقا یہی ہے کہ فلسفہ مغرب سے یہ مقابلہ کرے، تہذیب مغرب سے یہ مقابلہ کرے، اور معیشت مغرب سے یہ مقابلہ کرے، اور پھر جہاد کبیر برپا ہو، اور پھر اسلام قائم کیا جائے. اور اسلام ہی اس ملک کا صرف مذہب نہیں، اس ملک کا آئین و دستور بھی ہو، طرز حکمرانی بھی ہو، اور طرز بود و باش بھی ہو، گھروں سے لے کر ایوان سلطنت تک ہر جگہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ نظر آئے. اور انشاءاللہ العزیز یہ آئے گی. سوال یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم کہاں ہوں گے؟ یہ فکر کی بات ہے. ہمیں اپنے لیے بنی اسرائیل کے ایک قوم پر پابندی لگا دی اللہ نے کہ تم ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو، باقی سارے دن پکڑ سکتے ہو لیکن ہفتے کے روز، سنیچر کے روز تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے. وہ لبے دریا رہتے تھے اور مچھلی ہی ان کا سب سے بڑا بزنس تھا. انہوں نے یہ طریقہ نکالا جو بدکار اور بے دین تھے کہ انہوں نے بڑے بڑے حوض بنائے اور ہفتے کے روز پھر ساری مچھلیاں کناروں پر آ جاتی ہیں اور حیران ہو جاتا بندہ، باقی سات روز وہ زور لگاتے رہتے، کبھی کوئی پکڑی کبھی نہ پکڑی. انہوں نے بڑے بڑے حوض اور گڑھے بنائے اور پانی سے ایک نالی نکال کر اس حوض میں لے آئے. جب ہفتے کے روز بہت سی مچھلیاں آتی وہ حوض بھی بھر جاتا، وہ درمیان میں پتھر پھینکتے، نالی بند کر دیتے، تو پکڑتے ہی پھر انہیں دوسرے دن پکڑ لیتے. جی ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی، پانی میں تھی. ایک طبقے نے انہیں سمجھایا کہ رب العالمین کے ساتھ پھیرا پھیری نہیں چلتی، یہ جب تم نے نالی بند کر دی پکڑی گئی اور پکڑنا کیا ہے؟ یہ ہم نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، انہوں نے پانی سے نکالا. ایک تیسرا طبقہ تھا جو پارسا کہلاتا، انہوں نے کہا ہمیں کیا جی، ہم نہ پکڑتے ہیں نہ ہمیں سے ان سے نہیں لگاتے ہیں، دفع کرو. جب گرفت آئی تو اللہ نے صرف دو فریق بیان کیے، تیسرا نہیں، ایک وہ جنہیں نجات دی اور ایک وہ جنہیں بنگر اور خنزیر بنا دی. جو منع کرنے والے تھے، جو جہاد کرنے والے تھے، انہیں نجات دی، اور جو پکڑتے تھے یا پکڑنے پر خاموش رہتے تھے انہیں ایک ہی خانے میں رکھا. کوئی تیسرا طبقہ آپ کو جب ان کے عذاب کا ذکر آتا ہے قرآن حکیم میں تو وہاں دو طبقے ملتے ہیں، تیسرا نہیں ملتا کہ یہ جناب بے ضرر طبقہ تھا. نہیں، ظلم پر خاموش رہنے ظلم کی تائید ہوتا ہے، ناانصافی کا خاموش معاون بھی ناانصافی کرنے والے جیسا ہوتا ہے. اگر ہم ان کوششوں پر خاموش بھی رہے جو آج دنیا کفر اس چھوٹی سے خطے سے بھی اسلام کا نام کھرچنے کے لیے کر رہی ہے، تو خدا نہ کرے، خدا نہ کرے پھر ہم ان میں شمار نہ ہو جائیں. لہذا وہی حکم آج بھی موجود ہے کہ اگر کفر بہت بڑھ گیا ہے، اگر کفر بہت غالب ہے، اگر کفر کے پاس بہت وسائل ہیں، تو اس کا جواب ایک ہی ہے، وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا. اللہ کریم آپ کی تعلیمات میں برکت دے، آپ محنت کریں کہ انسانی خدمت کے لیے علم کی اہمیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اللہ نے علم کو پسند فرمایا. اور ہر علم نافع تب ہوتا ہے جب اس میں درد دل شامل ہو، اور درد دل ایک ہی دکان سے ملتا ہے جو ہے بارگاہ محمد الرسول. اس کی قیمت بھی دل ہے، وہ ٹکوں سے نہیں ملتا. جو دل ہار جائے، جو دل پیش کرے، اسے درد دل نصیب ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں توفیق عمل دے، ہمیں توفیق جہاد دے، ہمارا خون بھی کاش اس زمین پر اللہ کا نام لکھنے کا ہو۔ ہماری نعمت، ہماری جدوجہد وہی برابر ہے جو نفاظ اسلام کی خاطر ہم کر جائیں گے۔ کام تو یہ انشاءاللہ ہو کے رہنے والا ہے، حالات واقعات خود بتا رہے ہیں کہ اب اس سے نیچے دبنے کی گنجائش نہیں رہی۔ جب کوئی چیز اپنی انتہا کو دب جاتی ہے تو آپ سانس تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہاں تو پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے، پھر آپ چیز اٹھ جاتی ہوں۔ اب وہ دھماکہ ہونے کا لمحہ ہے، اسی تھیوری پہ انجن چلتے ہیں آپ کے، یہ سارے ڈیزل انجن اسی تھیوری پہ چلتے ہیں نا، کہ جب وہ سلنڈر اسے پریس کر کے لے جاتے ہیں تو وہ جاتا ہے، دھماکہ ہو جاتا ہے۔ اب اتنا دبایا جا چکا ہے اس فلسفہ حیات کو کہ اب دھماکہ ہوگا اور جہاد کبیر ہوگا۔ اللہ کرے کہ اس مبارک موقع میں ہم جیسے لوگ بھی مجاہدین کہلانے کا شرف حاصل کریں، اور خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے، اجازت لیتے ہیں دن بھر کے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا نظر قلوبنا بنور المعرفة والإيمان، اللهم ربنا أرزقنا حبك وحب حبيبك، اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك، اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أينما كانوا ومن كانوا فإنك على كل شيء قدير، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا رب العالمين۔